بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین، اسلامی افکار ڈاٹ کام میں پیش خدمت ہے محترم مولانا عبدالباری ندوی صاحب رحمہ اللہ کے دیے ہوئے درس قرآن کا سلسلہ سماعت فرمائے. اس سلسلے کا درس نمبر 1094، سورہ یوسف آیت نمبر 55-56-57.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. وكذلك مكنا ليوسف في الارض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. قال حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے زمین کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے. انی حفیظ، بے شک میں حفاظت خوب کرنے والا ہوں. علیم، اور خوب جانتا ہوں کیسے خرچ کیا جائے اور کیسے اس کی حفاظت کی جائے. وَكَذَلِكَ، ایسے ہی، یعنی اسی اللہ کی قدرت کا ہی نتیجہ ہے. مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، ہم نے یوسف کو زمین میں قدرت عطا کی، زمین کا مالک بنایا. سرزمین مصر کے اندر اللہ نے تمکنت اور قدرت عطا فرمائی، گدی پر بیٹھنے کا وقت آ گیا. ایسے ہی ہوتا ہے، ہر کوئی شخص جس کو اللہ چاہے اس کا مرتبہ بلند کرنا، اس کو ہم ایسے ہی بناتے ہیں. یہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ اللہ کا نظام ہے. جس کو اللہ اونچا کرنا چاہیں گے ویسے ہی بنا دیں گے، چاہے وہ کتنی ہی پار مذلت کے اندر، ذلت کے غار کے اندر گرا ہوا کیوں نہ ہو، جب اللہ عزت دینے پر جا آئے گا تو اس کو ویسے ہی عزت دے کر رہے گا. وللہم مالک الملک تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. کہہ دیجئے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللهم مالك الملك، اللہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، سلطنتوں کا امین اور بادشاہ ہے. وہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس سے عزت کو کھینچ دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بلند کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے گھٹاتا ہے. اسی کے ہاتھ میں ساری قوت اور طاقت ہے، اور اے اللہ آپ ہی ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والے ہیں. اور یہ آپ دیکھیے دنیا کا نظام چلتا کیسا ہے، اور کیسے کیسے اتل پتل ہوتے رہتے ہیں. کل کا بھکاری آج گدی پر سوار، اور کل کا گدی کا سوار آج کٹھیرے میں موجود ہے یا پھانسی کے پندے پر موجود ہے. یہ دنیا روز ایسا تماشا دیکھ رہی ہے، اسی کی طرف اشارہ ہے. وَكَذَلِكَ، یہ اللہ کا نظام ہے، ایسے ہی اللہ نے یوسف کو تمکنت اور قوت عطا فرمائی. فِي الْأَرْضِ، زمین میں. يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، وہ قدرت رکھتے تھے اس زمین میں جہاں وہ چاہتے تھے. نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَشَاءُ، ہم پہنچاتے ہیں اپنی رحمت جس کو ہم چاہتے ہیں. ولا نضيع اجر المحسنين، اور نیکوکاروں کے اجر کو ہم ضائع نہیں کرتے ہیں. جو نیک لوگ ہوتے ہیں، جو خیر اور اچھے کام کرنے والے ہوتے ہیں، جو دوسروں کا بڑھیا کرنا چاہتے ہیں، ان کے اجر کو ہم کبھی ضائع نہیں کرتے ہیں. یقین مانیے، یہ دنیا میں آپ نے دیکھا ہے جتنے اچھے لوگ ہیں کبھی ان کا اجر اللہ نے ضائع نہیں کیا ہے. بھلے ان کے اوپر حالات آئے ہوں گے، لیکن عاقبت اور انجام انہی کا رہا ہے، عزت انہی کے حق میں گئی ہے. وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، اور آخرت کا اجر یقیناً بہتر ہے. لِلَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے آئے. وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور وہ اللہ سے ڈرتے رہے، ان کے لیے آخرت میں بہترین اجر ہے. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے اس واقعے میں، جس کی تفسیر آپ نے کل سنی تھی، کہ جیل سے آئے اور پورے اعزاز کے ساتھ پرتپاک استقبال ہوا، اور استقبال ہونے کے بعد بادشاہ نے ان سے بات چیت کی، بہت متاثر ہوا. اتنی صلاحیت اللہ نے دی تھی ان کو کہ بادشاہ حیرت میں پڑ گیا، آخر یہ انسان ہے کہ کون ہے جو اتنی صلاحیتوں کا مالک. چنانچہ لکھا ہے کہ وہ وقت کا بادشاہ معمولی آدمی نہیں تھا وہ. ارے مصر زمانے میں، قدیم زمانے کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، ہر زمانے میں مصر کی اپنی ایک صلاح، اپنی ایک قوت اور طاقت رہی ہے. پوری دنیا پر وہ بھاری بھرکم حکومت رہی ہے ہر زمانے میں بلا استثناء. قدیم زمانے میں جہاں ملکوں کے نام آپ تاریخ کی کتابوں میں پڑھیں گے تو چند ملکوں میں ایک ملک، ملک مصر کا نام ہے، جس کی تاریخ بہت پرانی اور جس کی ثقافت اور جس کی تہذیب اور کلچر ہر زمانے میں ایک مثالی کلچر اور مثالی تہذیب رہی. بہرحال اس مصر کے بادشاہ کی گدی پر اب وہ سرفراز ہونے کا وقت جو آیا، اس نے بادشاہ نے بھی ان کو خوب پرکھا ہے. وہ ایسا بادشاہ نہیں تھا کہ علیحدہ بادشاہ تھا کہ جاؤ کسی طرح سے یوسف مل گئے تو یوسف کو دے دیا، نہیں. آپ کو ہم نے کل سنایا تھا، نہیں دیا تھا اس نے حکومت، مانگنے پر بھی نہیں دیا ہے، بلکہ ایک سال تک انہوں نے ان کو پرکھا ہے، ان کے اخلاق کو، ان کے کردار کو، اور ان کی صلاحیت کو، اور ان کے اندر کے جذبات کو دیکھنے کے لیے ایک سال تک مکمل طور پر ان کو پرکھا ہے. اور وہ اتنا ہوشیار اور ہوشمند بادشاہ تھا کہ پچاسوں زبانوں کا ماہر تھا وہ بادشاہ، اور یوسف اس سے بڑھ کر ماہر نکلتے ہیں. چنانچہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت اس کے دربار میں جاتے ہیں تو عربی میں سلام کرتے ہیں، عبرانی میں خیریت معلوم کر لیتے ہیں. دیکھیے اب زبانوں کا تفاوت دیکھتے جائیے، عجیب اتفاق، یہی دو زبانیں بادشاہ نہیں جانتا تھا، باقی ساری زبانوں کا ماہر، لیکن عربی سے ناواقف اور عبرانی سے ناواقف، دوسری خوب زبانیں جاننے والا. اب یہ خود سرپٹا رہا ہے. پوچھا بادشاہ نے یہ کیا کہہ رہا ہے، کہا کہ سلام تو اس نے عربی میں کیا ہے اور آپ کی خیریت پوچھی ہے عبرانی زبان میں. اچھا، تو بادشاہ نے ان کے پرکھنے کے لیے اور ان کا امتحان لینے کے لیے مختلف زبانوں میں مختلف سوالات کرنا شروع کیے. ہر سوال کا جواب اسی زبان میں اور اسی فصاحت اور بلاغت کے ساتھ سیدنا یوسف دیتے گئے. یہ اوپر نیچے دیکھنے لگا کہ یہ انسان ہے یا پھر کون ہے. جس زبان میں ہم پوچھتے ہیں، ہر زبان میں ہم سے زیادہ فصیح اور ہم سے زیادہ بلیغ انداز میں اسی زبان کے اندر ہم کو جواب دیتے جا رہا ہے، اور حکمت کے پھول اور حکمت کے گل ہمارے سامنے پیش کرتا جا رہا ہے. ایسی الٹر باتیں نہیں، جو بڑی سوچ سمجھ کی اور حکمتوں سے بھرپور باتیں یہ پیش کرتا جا رہا ہے. چنانچہ اسی پر وہ بہت متاثر ہوا، اور پھر وہ خواب کی تعبیر وغیرہ وغیرہ سب پوچھا. تو پھر اس کے بعد پوچھا، آپ ہمارا کیا ہیلپ کریں گے اس معاملے میں، کیا تعاون کریں گے؟ تب حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لیے وزارت خزانہ مانگا تھا کہ یہ وزارت کا، خزانے کی وزارت ہمارے سپر کر دیجئے، اس کا نظام ہم بہترین چلائیں گے. ان آیات میں بہت سی چیزیں آپ کو سبق کے طور پر ملیں گی، غور کیجئے تو ہمارے لیے، آپ کے لیے اس میں بڑا سبق ہے. سب سے پہلا سبق یہ ہے کہ گناہوں سے بچنے پر کبھی ناز نہ کیجیے. خوب سمجھیے ہم کیا کہہ رہے ہیں. آپ اگر کسی گناہ سے بچتے ہیں تو اس پر گھمنڈ، ناز، غرور اور اپنی بڑائی نہ جتلائیے. یہ آپ کا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا آپ کے ساتھ ذاتی فضل ہے، یہ ہمیشہ سمجھنا چاہیے. اور جہاں یہ سمجھا کہ میرا کمال ہے اور میری ذاتی صفت ہے کہ جس کی وجہ سے میں اس گناہ سے بچ گیا، یاد رکھیے اس کے زوال کا وقت شروع ہو چکا ہے، وہیں سے اس کا زوال ہے. ہر نعمت، جو نعمت اللہ اس کو عطا فرماتے ہیں، کبھی یہ نہ سمجھے کہ میری صلاحیت کی بنیاد پر یہ نعمت مجھے حاصل ہوئی ہے، بلکہ یہ خوب سمجھے کہ اللہ کا ذاتی فضل ہے جو میرے ساتھ اس نے فرمایا ہے. اگر یہ نہیں کرے گا تو یقین مانیے آج نہیں تو کل اور کل نہیں تو پرسوں وہ وقت آئے گا کہ وہ ذلت اور رسوائی کے راستے کے اوپر قدم بڑھاتا چلا جائے گا. جیسے بعض لوگوں سے آپ سوال کیجیے کیسی ہے آپ کی صحت, بہت بیمار تھا مثال کے طور پر خدا نخواستہ, تو آپ اس سے پوچھئے کیسے فرسٹ کلاس, بہت عمدہ جواب ہے نا, بہت عمدہ جواب ہے نا, کیسی ہے بھائی آپ کی طبیعت کیسی ہے, فرسٹ کلاس. آپ ایمانداری سے بتائیے اس میں کس کی بو آ رہی, کس کی بو آ رہی, گھمنڈ کی بو آ رہی, غرور کی بو آ رہی ہے, یہ میرا کمال ہے میں نے اس بیماری کا ایسا منہ توڑ جواب دیا ہے اور ایسا زبردست علاج کیا کہ بیماری ذلیل ہو کر مجھ سے رخصت ہو گئی اور میں کامیاب ہو گیا. کیا ایسا ہوتا ہے؟ کیا کبھی دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے خرچ کرنے پر اور آپ کے علاج دارو پر آپ کو صحت میسر آئے؟ یہ صرف اللہ کا فضل ہے, اللہ کا کرم ہے کہ اللہ اپنے فضل سے صحت اور تندرستی عطا فرماتے ہیں. اس موقع پر آپ کا جواب یہ ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے, اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے, کرم ہے, شکر ہے کہ اس نے اپنے فضل سے ہمیں صحت عطا فرمائی. یہ جواب ہوتا ہے. اس پر اللہ کو اور پیار آتا ہے, اللہ آپ کی نعمت میں اور اضافہ کرتا ہے. ورنہ یہ گھمنڈ کے الفاظ ایک دوسرے نے تیسرے دن یا آنے والے زمانے میں مصیبت کا سامنا کرنا پڑے گا. آپ کا کاروبار کیسا ہے بابا؟ اوہ زبردست, فرسٹ کلاس کاروبار چل رہا ہے, فرسٹ کلاس کاروبار. اوہ ہو, جیسے لگتا ہے کاروبار کو اسی نے سنبھالا ہے, دکانوں پر دکانیں, ایک کے بعد دو, دو کے بعد دس, دس کے بعد بیس, یہ اپنے کمال سے اور ذاتی صلاحیت کی بنیاد پر چڑھایا ہے. اس کی بو اس کے اندر آ رہی ہے فرسٹ کلاس کے اندر اور زبردست چل رہا ہے. ارے یہاں زبردست نہیں کہتے ہیں, ارے اللہ کے بندے اس میں آپ اپنی طرف سے سمجھتے ہیں کہ میں نے اپنے کمال سے یہاں ترقی دی. آپ کا کمال نہیں ہے بلکہ اللہ کا آپ کے ساتھ فضل ہے. چنانچہ آپ دیکھیں گے دنیا میں ایسے لوگ ایک بڑی تعداد میں موجود ہیں جن کو اپنا دستخط کرنا نہیں آتا اپنے ہاتھ سے. ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہاں پر آپ اپنا انگوٹھا چھاپ میں لگائیے, کون سا الٹا دے دیجئے تو وہ الٹا ہی کر دیتے ہیں, یہ بھی نہیں جانتے کہ یہ صفحہ سیدھا ہے کہ الٹا ہے. اور اس انگوٹھا چھاپ کے اندر میں ہزاروں ڈگری ہولڈر کام کر رہے ہوتے ہیں, جو بڑے بڑے ڈگری یافتہ ہوتے ہیں اور بڑے بڑے صاحب صلاحیت اور صاحب وہ ہوش مندی کے مالک لوگ موجود ہوتے ہیں جو اس کے انڈر میں کام کر رہے ہیں. اگر آپ کی صلاحیت پر یہ چیز موقوف ہوتی تو بھلا بتائیے انگوٹھا چھاپ کو اتنا زبردست عہدہ ملتا؟ آپ کی صلاحیت کے اوپر وقت ہونا چاہیے تھا. انگوٹھا چھاپ بیٹھ رہا ہے اے سی کے اندر, بیٹھ رہا ہے بہترین گھرانے کے اندر, اور اس کے ہاتھ میں جتنے ڈگری ہولڈر ہیں وہ سب باہر کے علاقے میں خوب دھوپ کے اندر پسینہ پسینہ ہو کر کام کر رہے ہیں. کہاں گئی صلاحیت ان کی, کہاں گئی ان کی ڈگریاں, کہاں گیا ان کا عہدہ؟ صاف سمجھ میں آتا ہے کہ یہ سب اللہ کا نظام ہے, کسی انسان کے اختیار کی چیز نہیں. اس لیے سارا نظام جب اس کے ہاتھ میں ہے, عزت ذلت بڑائی اور حقارت اور کسی کو مقام کو بڑھانا اور کسی مقام کو گرانا اور صحت اور تندرستی اور بیماری اور تکلیفیں اس کے ہاتھ میں ہے, تو اسی کی طرف رجوع ہونا چاہیے اور اسی کا شکر ادا کرنا چاہیے. صحت ملے, نعمت ملے تو بھی شکر, اور کسی گناہ سے بچے تو بھی اللہ کے فضل پر ہی ہونا چاہیے انحصار. اپنی ذاتی صلاحیت پر کبھی ناز نہیں کرنا چاہیے. ایک بات صاف سمجھ میں آئی, الا ما رحم ربی, یہ جملہ بھی یاد رکھیں, الا ما رحم ربی, جب بھی میرے پروردگار میرے اوپر رحم کرے گا آپ کا بیڑا پار ہوگا, ورنہ آپ کا بیڑا غرق ہو جائے گا اگر اللہ کی مہربانی شامل حال نہ ہو. اس سے آپ کو ایک اور ہمت بنے گی, یاد رکھیں, کبھی مایوس نہیں ہوگا آدمی جب یہ سوچے گا میرا پروردگار میرے اوپر رحم کرنے والا ہے. کیسے کچھ حالات آئیں, کیسے کچھ تکلیف انسان پر آئے, اس کو ایک دھارس اور ہمت بنتی ہے کہ میرا پروردگار میرے سر پر ہے اور وہ بڑا مہربان ہے, انشاءاللہ میری مدد کر کے رہے گا. کبھی مایوس نہیں ہوگا آدمی. بعض وقت ہوتا ہے بیماریوں پر بیماریاں, تکلیفوں پر تکلیفیں, ایسی اس کو ستاتی ہیں کہ دل میں مایوسیت ہونے لگتی ہے، کیا ہوگا میرا، کیا ہوگا میرے بچوں کا، کیا ہوگا میرے کاروبار کا، کیا ہوگا میرے گھرانے کا؟ کبھی یہ مت سوچنا، جس مالک نے آپ کو پیدا کیا، جن حالات سے آپ کو گزارا ہے، وہی مالک ہے آپ کو راحت پہنچانے والا اور آپ کی ساری تکلیفوں کو دور کرنے والا، اسی پر جتنا اعتماد اور بھروسہ ہوگا اللہ کی نصرت اور مدد اسی سطح اور اسی درجے میں آپ کے پاس آئے گی، یہ یقین مانیے آپ. نمبر دو، کسی ایک حالت کو دیکھ کر کبھی فیصلہ نہ کیجیے، یہ بھی معلوم ہوا. یہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کو تکلیف دینے کے لیے ہمیں ملے، یہ کیا بار بار مصیبت ہم پر آ رہی ہے، کبھی نہ کیجیے. ایک حالت کو دیکھ کر نہ اپنے اوپر فیصلہ کیجیے، نہ کسی دوسرے والے کے اوپر فیصلہ کیجیے. سیدنا یوسف علیہ السلام والسلام کے کسی ایک واقعے کو لے کر آپ کیا فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ کیا نظام ہے اللہ تعالیٰ کا، ان کو عزت والے بچے کو صاحب نبوت حضرت یعقوب علیہ السلام والسلام کے برگزیدہ بندے کے بچے کو لے جا کر غار میں، لے جا کر اندھے کنویں میں، لے جا کر ذلت کے غار میں ڈال رہے ہیں، کیا طریقہ ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے آج کی ایک حالت دیکھ کر؟ آگے دیکھتے جائیے دیکھتے جائیے، پھر اللہ کی حکمت کھلتی ہے، پھر آدمی کی آنکھ کھلتی ہے کہ کیا مالک کر رہا ہے. انسان پر حالات جب آتے ہیں تو انسان اس حالت پر کبھی مایوس نہ ہو، بلکہ یہ سمجھے کہ اس کے پیچھے اللہ کی حکمت ہے اور کوئی آگے کا مقام اللہ دینا چاہتا ہے. یہ آدمی تصور کر لے، ساری تکلیف آسان ہے اور ساری مصیبت جھیلنا اس کے لیے سہل ہو جائے گا. یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں دوسری بات معلوم ہوئی. تیسری بات، یوسف علیہ السلام نے اپنے لیے عہدہ مانگا، اس سے پتا چلتا ہے کہ عہدہ مانگنا جائز ہے. بھائی صاحب، اس اسکول کمیٹی کا صدر مجھے بنائیے، کیا یہ صحیح ہے؟ اس کا سیکرٹری، جماعت کا سیکرٹری مجھے بنائیے. او ہو، فلاں عہدہ مجھے آپ دے دیجئے. بھائی صاحب، یہ کیا سمجھتے ہیں آپ، جائز سمجھتے ہیں؟ صحیح مسلم میں، مسلم شریف کی روایت میں حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو عبد الرحمن، کبھی امارت کو، عہدے کو طلب مت کرو، کبھی کسی عہدے کو مجھے بنائیے. بھائی صاحب، مجھے آپ مجھے میرا اپنا اس کا وہ بنائیے، رکن بنائیے. میں الحمدللہ اچھی صلاحیت رکھتا ہوں، مجھے آپ رکن بنائیے، اور مجھے وہ بنائیے، خازن بنائیے، محاسب بنائیے، اور صدر بنائیے، سیکرٹری بنائیے. عہدہ طلب مت کرو، مبادہ کبھی اللہ جب تکلیف آئے گی تو اللہ کی طرف سے تعاون اور اللہ کی طرف سے مدد تم کو نہیں آئے گی، اور اگر تم کو اللہ کی طرف سے عہدہ مل گیا تو اس کو قبول کر لو، اس پر اللہ کی نصرت اور مدد تمہارے ساتھ رہے گی. چنانچہ ایک موقع پر ایک صحابی آئے اور آ کر کہا، استعملنا فی عملک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آ حضور، اپنے عملے میں ہمیں بھی گورنر بنا دیجئے، کسی ملک کا، کسی اس کا علاقے کا ہمیں ذمہ دار بنائیے. آپ نے فرمایا، انا لا نستعمل من عملنا من ارادا، ہم اپنے چاہنے والے بھائیوں کو عہدہ کبھی نہیں دیا کرتے. یہ حضور نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، مانگنے والے کو، چاہنے والے کو ہم کبھی عہدہ نہیں دیا کرتے ہیں، اس لیے کہ وہاں مانگ کر جب کوئی عہدہ لے گا اللہ کی نصرت اور مدد کا سلسلہ ٹوٹ جائے گا، اور جہاں بن مانگے آپ کو اللہ کی طرف سے ملے گا، اللہ کی نصرت اور غیبی نظام آپ کے ساتھ چلے گا. چنانچہ خلفائے راشدین کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں. کیا صدیق اکبر چاہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ بننے کی ان کو نعوذ باللہ حسرت تھی؟ یہ اللہ کی طرف سے ان کے سر پر ٹھونس دیا گیا، ڈال دیا گیا. چنانچہ ان کی رخت جگر، حضرت عائشہ فرماتی ہیں، میرے ابا انتہائی کمزور ہیں، کیسے سنبھال پائیں گے اتنی بار امانت کو؟ لیکن کیا صدیق نے صحیح سنبھالا؟ ایسے آڑے وقت میں سنبھالا ہے کہ اگر صدیق کے علاوہ دوسرا کوئی ہوتا، امت کا جنازہ نکل جاتا اور امت کب کی ختم ہو چکی ہوتی. فقول حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دو وقت امت پر ایسے خطرناک آئے ہیں کہ اگر ان دو آدمیوں نے اس وقت کو سنبھالا نہ ہوتا تو اس امت کا جنازہ لپیٹ دیا جاتا، دین ختم کیا جاتا. یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ کسی سے کام لیتے ہیں. ظاہری شکل ایسی ہوئی تھی کہ یہ دین ختم ہو کر رہ جاتا. ایک صدیق اکبر کے زمانے میں ردت کا جو دور آیا ہے، مرتد ہونے کا جو نظام چلا، ادھر مرتد ادھر مرتد، ادھر اسلام سے نکل رہے ہیں ادھر اسلام کے خلاف ابھار اٹھان پر وہ انقلاب ہو رہا ہے، کیا 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 اچھی چیزیں پیدا ہو گئیں. اگر عمر جیسا آدمی بھی اس وقت تھا تو اس نے بھی کہا تھا کہ حضرت ابو بکر اتنی سختی نہ کیجیے. لیکن حضرت ابو بکر کا وہ جملہ یاد رکھنے کا، ایون قص الدین وانا حی، میرے جیتے جی دین میں نقص ہو اور یہ ابو بکر زندہ رہے یہ ناممکن ہے. تم اگر کوئی تم میں سے ایک بھی نہیں ساتھ دے گا تو ابو بکر کی آج تنہا ذات ہوگی جو ایک ایک کو کچل کر رکھ دے گی، یا تو ابو بکر صدیق کی جان نکل جائے گی یا ان کی جان نکلے گی. تم آؤ نہ آؤ اس سے بحث نہیں. اور پھر اس کے بعد اپنی فوجیں بھیجنے کا وقت جب آیا تو بڑے بڑے صحابہ نے روکا کہ حضرت مدینے کی خبر لیجئے، آپ وہاں فوجیں نہ بھیجئے. تو اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایمان دیکھیے، فرمایا تھا کہ ازواج مطہرات کے گھروں پر حملہ ہو اور ان کی بوٹیاں بوٹیاں کر دی جائیں اور پرندے ان کے یہاں آ کر نوچ نوچ کر کھا لیں تو صدیق اس کو بھی گوارا کرے گا پر ردت کو قبول نہیں کرے گا اور ارتداد کی دور کو قبول کبھی نہیں کرے گا. چنانچہ حضرت عمر فرماتے ہیں صدیق کی صداقت اور ان کی بہادری اور جرات کو دیکھ کر مجھے بھی شرح صدر ہو گیا کہ ابو بکر صدیق جو کر رہا ہے صحیح کر رہا ہے. اور دنیا نے اس کے بعد دیکھا کہ صدیق کا اقدام یہ بالکل حق بجانب تھا، اگر وہ یہ ایسا نہ کرتے تو دین کی بساط لپیٹ دی جاتی، دین ختم ہو جاتا. اس کو کہا تھا حضرت مولانا نے کہ وہ وقت نازک وقت آیا تھا کہ صدیق نے اس کو سنبھالا ہے. دنیا انسانیت پر ایک ایک فرد پر امت کے صدیق اکبر کے کا احسان ہے ہم سب کی گردنوں پر. ایک دوسرے شخص ہیں امام حسن، حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، وہ دوسرے شخص ہیں. ایک ایک کی گردنوں پر حضرت ابو بکر صدیق کا احسان ہے. تو یہ مانگنا مانگ کر نہیں لیا تھا، ان لوگوں کو اللہ کی طرف سے دیا گیا تھا عہدہ. سارے یہی حال صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، علی حیدر، سب کا عالم یہی. اس سے اب پتا یہ چلتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اس واقعے سے کہ اگر آپ کے اندر صلاحیت موجود ہے اور سامنے والا جو حکومت کر رہا ہے اس کے اندر وہ صلاحیت موجود نہیں ہے اور آپ کے اندر حب جاہ نہیں ہے، یہ بھی شرط ہے، چاہتے ہیں آپ جاہ چاہتے ہیں مال چاہتے ہیں، جب ان تین شرطوں کے ساتھ پھر ملا حکومت کے کسی عہدے کو یا کسی امارت کو یا کسی اور جگہ کی کسی خاص عہدے کو مانگنا جائز ہے ان تین شرطوں کے ساتھ. جب وہاں کوئی کام کرنے والا آپ سے اچھا نہیں ہے، وہ تباہ کر دے گا حکومت کو، وہ تباہ کر دے گا ادارے کو، وہ تباہ کر دے گا کسی مدرسے کو یا اسکول کو یا کسی اور چیز کو، تو ایسے میں آپ دیکھتے ہیں آپ کے اندر وہ صلاحیت موجود ہے کہ آپ اس کو سنبھال سکتے ہیں، ایک چیز. اور دوسرے آپ کے اندر حب جا نہیں ہے، مال کی محبت، جاہ کی محبت، عہدے کی محبت آپ کے اندر نہیں ہے بلکہ آپ سنبھالنے کے لیے چاہتے ہیں، تو ایسے میں کسی بھی عہدے کو طلب کرنا جائز ہے. یہیں سے آپ کا ایک عقدہ اور ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہوگا، کیونکہ بہت سے لوگ پڑھے لکھے ہیں، ہم ان کے لیے اشارہ دے رہے ہیں. یہ بات آپ نے دیکھا ہوگا، حضرات صحابہ میں حکومت کے درمیان بڑے زبردست لڑائی ہوئے، حضرت معاویہ، حضرت حسین، حضرت عبداللہ بن زبیر، ان کے درمیان بڑے زبردست مارکے ہوئے ہیں. یہ اہل علم کے لیے ہم سنا رہے ہیں، یہاں سے آپ کا عقدہ کھل جائے گا. سوال یہ ہوتا ہے کہ بڑے بڑے لوگ، حضرات صحابہ جن کے ہاتھ، جن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جن کی تربیت ہوئی تھی، ایسا کیوں ہوا؟ یہیں سے یہ بات نکلے گی. ہر ایک سمجھتا تھا کہ اس وقت لیاقت ان کے اندر نہیں ہے، اللہ نے تھوڑی سی حکومت کو سنبھالنے کے لیے اور چیز کے ملک کی حفاظت کے لیے میرے اندر یہ نظام یہ صلاحیت عطا فرمائی ہے، اور ورنہ ملک تباہ ہو جائے گا، اور چاہ کی محبت ہرگز ہرگز ان کے اندر نہیں تھی، اس لیے وہ آگے بڑھ کر کہہ رہے تھے کہ ہم حکومت سنبھالیں گے تاکہ اللہ کی زمین سرفراز رہے اور کسی طرح کی تباہی اس پر نہ آئے. یہی حال عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، یہی حال حضرت حسین رضی اللہ عنہ، یہی حال حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ. ورنہ یہ چاہت کی وجہ سے لڑائی نہیں ہوئی ہے. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں دیکھا کہ اس بادشاہ کے اندر صلاحیت نہیں ہے، ایک زبردست عام قحط آنے والا ہے، اس قحط کے اندر ہزاروں آدمی بھوکے مریں گے اور اس کو یہ سنبھال نہیں پائے گا، اس لیے خود آگے بڑھ کر کہا کہ بادشاہ مصر، مجھے یہ وزارت خزانے کی کنجی میرے ہاتھ میں دیجئے، وزارت کی کرسی میرے ہاتھ میں دیجئے، میں اس کو سنبھال لوں گا اور آنے والے قحط کے اندر میں انشاءاللہ اچھا نظام کر کے دکھاؤں گا، اور انشاءاللہ کسی کی موت واقع نہیں ہوگی اس قحط کے اندر. اس لیے خود آگے بڑھ کر مانگا ہے، ورنہ مانگنا جائز نہیں ہے. تیسری چیز، کسی بھی بڑے ذمہ دار کے لیے دو صفتیں ہونا ضروری، حفیظ علیم، حفاظت کرنے کی بھی صلاحیت اس کے اندر ہو، چیز کو برقرار رکھنے کی، حفاظت سے رکھنے کی، خرچ میں اعتدال کے ساتھ خرچ کرنے کی بھی صفت ہو، اور حفیظ بھی ہو، حفاظت بھی کرنے والا ہو اور اس کے طریقے کو جاننے والا بھی ہو. دو صفتیں جب ہوتی ہیں تو کامیاب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان صفات سے مالا مال فرمائے.